نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی ابتدائی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ان آیات بینات میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں. اس آیت بینات میں ایک لفظ استعمال ہوا، یقین، اور آج کی ہماری اس نشست کا عنوان یہی لفظ ہے، یقین پر گفتگو ہوگی. ہم روزمرہ کی گفتگو میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، تمہیں اس بات کا یقین ہے، مجھے اس بات کا یقین ہے، وہ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں، مختلف انداز میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن صوفیاء کرام نے اپنے اپنے انداز میں یقین کی تعریف کی ہے، تو ہم پہلے آپ کے سامنے ان کے اقوال پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ، اور یہ دیکھیں گے کہ یقین کسے کہتے ہیں، یقین کی کتنی قسمیں ہیں، اور یقین کیسے پیدا ہوتا. حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ قشیریہ میں یقین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یقین ایسا علم ہے جو دلوں میں ودیت کیا جاتا ہے. اس قول کے قائل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وہبی چیز ہے، قصبی نہیں. ایک چیز ہوتی ہے قصبی اور ایک ہوتی ہے وہبی. قصبی کا مطلب جسے حاصل کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک آدمی ہے وہ محنت کر کے کوشش کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، حاصل کیا نا، اس نے علم حاصل کیا، میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، انجینئر بن گیا، اس نے لا پڑھا تو وہ جسٹس بن گیا. جیسی تعلیم حاصل کرے گا، جس فیلڈ میں کوشش کرے گا وہی بن جائے. مطلب یہ سارے علوم جو ہیں یہ قصبی ہیں. قصب کا مطلب حاصل کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا. تو کچھ چیزیں جو قصبی ہیں جنہیں حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کچھ چیزیں جو وہبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اب انسان کوشش کر کے ڈاکٹر بن سکتا ہے، محنت کر کے انجینئر بن سکتا ہے، کوشش محنت کر کے لا کی ڈگری لے سکتا ہے، وکیل یا جسٹس بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے، کسی کا ارادہ تو نہیں، کوشش کر کے. ایک نے کوشش کی تھی، آج تک لامتان ہو رہی. تو پتہ چلا کہ نبوت وہبی چیز ہے، قصبی چیز نہیں، اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، جس کو چن لیا اس کو بنا دی. تو اسی طرح ولایت، ولایت کے درجات مراتب وہبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. تو امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یقین ایک ایسا علم ہے جو دلوں میں ودیت کیا جاتا ہے. ودیت کے معنی ڈال دیا جاتا ہے. اور یہی نہیں، فرماتے ہیں یہ ایک وہبی چیز ہے، قصبی نہیں، یعنی اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دلوں میں اتار دیتا ہے. اسی طرح رسالہ قشیریہ میں ایک دوسرے مقام پر ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں، فرماتے ہیں یقین کی ابتدا مکاشفے سے ہوتی ہے. اسی لیے سلف صالحین میں سے کسی کا قول یہ ہے کہ اگر پردہ اٹھ بھی جائے تب بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کے بعد معائنہ اس کا درجہ ہے، اور اس کے بعد مشاہدے کا درجہ ہے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر بن طاہر رحمت اللہ علیہ، ایک جلیل قدر بزرگ فرماتے ہیں، علم میں شکوک واقع ہوتے ہیں مگر یقین میں شک واقع نہیں ہوتا. اور یہ حقیقت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک ہے نا یقین اور ایک ہے شک. جہاں شک ہوگا یقین نہیں ہوگا، اور جہاں یقین ہوگا شک نہیں ہوگا. صحیح بات ہے نا، ایک دوسرے کی ضد ہیں. اب یقین ہے کہ فیض ملے گا، ہے یقین، تو پھر شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر شک ہوگا تو یقین نہیں ہو. اور اگر واقعی یقین ہے تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ملے گا. تو جہاں یقین ہوگا شک نہیں، جہاں شک ہے یقین نہیں. تو الحمدللہ ہم سب اہل یقین ہیں، لہذا شکوک و شبہات نکال دو، اس کی گنجائش ہی نہیں. اب دیکھیں پھر یقین کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین. کسی نے آپ کو کوئی چیز بتا دی، آپ کو پتہ چل گئی، یقین ہو گیا ہاں ٹھیک ہے یہ واقعہ ہوا، واقعہ آنکھ کے سامنے ہو گیا، عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا. اور جب دیکھ لیا تو پورا یقین کامل ہو گیا، ایمان کامل، یہ حق الیقین. اور اس کو آسان کر دوں، کسی نے کہا آگ جل رہی ہے، کیا کہا؟ آگ جل رہی ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے جل رہی ہے، علم ہو گیا علم الیقین. لیکن آنکھ سے آگ کو جلتے ہوئے دیکھ لیا، یہ کیا ہے؟ عین الیقین. عین الیقین ہو گیا. اب آگ میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، اب حق الیقین ہو گیا، واقعی جل رہی ہوگا نہیں ہوگا، ہاتھ ڈال کے دیکھ لینا پتہ چل جائے گا، ایسا یقین ہوگا کہ کبھی انکار نہیں کرو، حق الیقین. لیکن ایک اور بھی یقین ہے چوتھا، وہ ہے ڈھلم الیقین، نہ ادھر نہ ادھر. ہاں لیکن اس یقین میں نہیں آنا، وہ کہتا ہاں پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہو، ارے یار اتنے دن سے آ رہے ہیں کام ہو ہی نہیں رہا، پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا، حضرت نے توجہ ہی نہیں دی، کبھی یہ تعویذ دے دیا، کبھی وہ دے دیا، کبھی یہ کر، کبھی کچھ بھی نہیں دیا، یہ کیا بات ہوئی، پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. یہ ڈھلم الیقین. تو ڈھلم الیقین والے نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو حق الیقین. ہاں بس ملے گا تو یہیں سے ملے. تو پھر انشاءاللہ جب اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، بزرگان دین اور یہ کاملین دیکھتے ہیں کہ اب یہ یقین کی اس منزل پر آ گیا ہے کہ اب شکوک و شبات اس کے ذہن سے ہٹ چکے ہیں، تو پھر واقعی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرما دے. تو یہ ہے حق الیقین. تو کتنے؟ علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. اچھا ایک ہے ایمان اور ایک ہے یقین، یہ بھی دو ہیں. ایمان کا کیا مطلب؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، ایمان ہے نا، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال و افعال سے باخبر ہے، ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر بات سن رہا ہے، ایمان ہے. ان سب پر ایمان ہے نا، لیکن یقین نہیں، یقین نہیں. اب آپ کہیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا، نہیں مجھے تو یقین ہے، مجھے یقین ہے. اگر یقین ہوتا تو پھر گناہ کیوں کرتے؟ اگر یہ یقین ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جھوٹ کیوں بولتے، غیبت کیوں کرتے، چگلی کیوں کھاتے، دوسرے کو دھوکہ کیوں دیتے، امانت میں خیانت کیوں کرتے؟ کیا مطلب؟ ایمان ہے، یقین نہیں ہے. اگر یقین کامل ہو جائے تو انسان سات تالوں میں بند ہو جائے تب بھی گناہ کے قریب نہیں، کیوں؟ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، پھر وہ یقین کامل کی منزل پر ہوتا. تو ایمان ہے لیکن یقین نہیں. اچھا یقین جو ہے، یقین ہو اللہ پر، ایمان اور یقین دونوں، پھر ایمان اور یقین ہو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ایمان اور یقین ہو اولیاء کرام پر، اور ایمان و یقین ہو اپنے پیر و مرشد پر. تب منزل پھر آسان ہو جاتی، پھر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر سیدھا جاتا. سب سے پہلے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کر یقین کی دولت حاصل کر لی. وہ صرف ایمان نہیں لائے، یقین یقین کامل تک پہنچ گئے. اور کیسا یقین کامل؟ کہ جو ان کی زبان سے نکل گیا وہی حق اور وہی سچ. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی سے گھوڑے کا سودا کیا. مشہور حدیث آپ علماء کرام سے سنتے رہے. جس وقت یہ سودا ہوا تیسرا کوئی موجود نہیں تھا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عربی، بس. کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اتنی قیمت ہے. فرمایا ٹھیک ہے. اس قیمت پر سودا طے ہو گیا. آپ جانتے ہیں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو ہم کہیں دکان پہ جاتے ہیں یا ویسے کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، اس نے قیمت بتائی، ہم نے اپنی قیمت بتائی، ہم نے کہا یہ ہے، اس نے کہا نہیں یہ ہے، پھر کسی ایک بات پر دونوں متفق ہو گئے، چلو ٹھیک ہے اتنا ہو گیا، پیسے نکال کے دے دیے، چیز لے کر آ گئے. تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ طے کر لی قیمت اس گھوڑے کی، تو اب کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا تم ابھی ٹھہرو، میں جا کر اپنے کاشان نبوت سے پیسے لا کر تمہیں دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے چلنا شروع کیا، چند قدم آگے بڑھے، ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے کہ کچھ اور لوگ بھی آگے اس کے خریدار گھوڑے، ہمیں بھی بتاؤ کتنی قیمت ہے، ہمیں بھی بتاؤ. وہ کہہ رہے ہمیں بھی بتاؤ. اب اس نے سوچا کہ یہ تو گاہک زیادہ لگ رہے میرے، اب ان سے جو میں نے قیمت طے کی ہے اس سے زیادہ مجھے مل جائے گی، یہ اس نے سوچا ہو. تو اس نے وہیں سے پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مجھ سے لے رہے ہیں یا میں ان کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا بھائی ابھی تو ہم نے قیمت طے کی ہے، تم یہ کیا بات کر رہے ہو، ابھی تو ہم نے قیمت طے کی ہے اور میں نے کہا میں ابھی تمہیں پیسے لا کے دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں، کوئی سودا نہیں ہوا، صاف انکار کر دیا، مکر گیا، کوئی میرا آپ سے سودا طے نہیں ہوا، کوئی قیمت طے نہیں ہوئی. سرکار نے فرمایا بھائی ابھی طے ہوئی، ابھی بات ہوئی ہے، اس قیمت پر اتنی ہم تمہیں دیں گے، تم ہمیں یہ گھوڑا دے دو. اس نے کہا نہیں، بالکل انکار. اب کیا ہوا؟ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا پھر اس نے کیا کہا، اگر یہ بات ہے تو کوئی گواہ لائیے، وہ گواہی دے دے کہ اس قیمت پہ سودا طے ہوا ہے تو میں آپ کو دے دیتا. اور جانتا تھا کہ گواہ تو کوئی ہے ہی نہیں، جب یہ سودا طے ہوا تو دونوں ہی تھے، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا وہ عرب. لائیے کوئی گواہ، لائیے آ کے گواہی دے دے. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ حضور کسی صحابی کو اشارہ کرتے وہ گواہی دے دے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت، جو دیانت کا سبق دینے آئے ہوں وہ خود دیانت نہ کرے تو کون کرے گا؟ سرکار نے خاموشی اختیار کی، کوئی گواہ پیش نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی گواہی نہیں. جب خاموشی اختیار کی، ایک عاشق رسول کھڑا ہو گیا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس قیمت پر سودا طے ہوا ہے، میں گواہی دے رہا ہوں. اب دیکھو صحابی کا ایمان، کوئی اور ہوتا تو بڑا خوش ہوتا کہ دیکھو میری طرف سے گواہی دے رہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، حضور نے بجائے خوش ہونے کے صحابی سے پوچھا تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم کیا موجود تھے، تم نے کیا دیکھا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم تو موجود ہی نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے؟ گواہی تو وہی دے سکتا ہے نا جو موجود ہو، جو اس معاملے کو دیکھے. تو صحابی نے کیا کہا، میں نے دیکھا نہیں، آپ کی زبان سے سن کر میں گواہی دے رہا ہوں. دیکھا نہیں ہے، آپ کی زبان سے سن کر کہ آپ نے کہا ہے کہ اس قیمت پر سودا طے ہوا ہے، اس وجہ سے میں گواہی دے رہا ہوں. بالفاظ دیگر، یعنی اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحابی کے الفاظ نہیں ہے، بالفاظ دیگر صحابی یہ کہنا چاہتے تھے کہ کیا ہم نے خدا کو دیکھا ہے، کیا ہم نے جنت کو دیکھا ہے، کیا ہم نے جہنم کو دیکھا ہے، کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا مگر مان رہے ہیں، آپ نے کہا جنت ہے ہم نے مان لیا ہے، آپ نے کہا جہنم ہے ہم نے مان لیا ہے، آپ نے فرمایا خدا ہے ہم نے کہا ہے، آپ نے فرمایا فرشتے ملائکہ حوران بہشتی سب ہے ہم نے مان لیا. جب آپ کی زبان پر اتنے بڑے خدا کو مان رہے ہیں تو یہ نہیں مان سکتے کہ یہ سودا طے ہوا. میں نے نہیں سنا، آپ کی زبان سے سن کر میں گواہی دے رہا ہوں، یقیناً یہ بات ہوئی ہوگی۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی صحابی نے یہ کہا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، فرمایا سنو، آج کے بعد میرا یہ صحابی جس معاملے میں گواہی دے دے، اس ایک کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی۔ یہ اعزاز عطا فرما دیا کہ اس کا ایمان میرے اوپر اتنا قوی ہے کہ کوئی آدمی کسی معاملے میں گواہی دے، ایک کی گواہی ایک ہی مانی جاتی ہے نا، دو کی تو نہیں، ایک کی گواہی ایک ہی مانی جائے گی، مگر میرا یہ صحابی جس معاملے میں گواہی دے گا، اس ایک کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی، اتنا قوی اس کا ایمان ہے۔ فوراً ان کو بشارت بھی دے دی اور ایک مرتبہ بھی عطا فرما دی۔ اس کو کہتے ہیں یقین، حق الیقین، بلکہ یقین کامل، کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ بس سن لیا حضور کی زبان سے کہ یہ ہوا ہے، بلا چونو چرا گواہی دے دی، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ کہہ رہے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جن کی امانت و صداقت و دیانت کی گواہی کافر دے دیں تو ایمان والا نہیں دے سکتا، عاشق رسول نہیں دے سکتا، غلام رسول نہیں دے سکتا، جو صحبت میں موجود ہے وہ نہیں دے سکتا، جو خون کے پیاسے ہیں وہ بھی صادق اور امین کہہ رہے ہیں۔ دیکھو صادق آ گیا، امین آ گیا، اپنی امانت ہے ان کے پاس، آج تو دوستوں کے پاس بھی امانت رکھتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں کھا نہ جائے، اور ہوتا بھی یہی، امانت رکھی غائب، وہ سمجھتے یہ تو میرے یہاں تھا، اب بعد میں پوچھا گا نا کون سی امانت، کیا ہوا، کہاں گئی۔ اور وہ کافر جو رسول کے خون کے پیاسے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، امانتیں انہی کے پاس رکھوا رہے، امانتیں انہی کے پاس، سب کچھ ہے مگر ان سے زیادہ دیانتدار کوئی نہیں، ان سے بڑا صادق کوئی نہیں، اور ان سے بڑا امین بھی کوئی نہیں۔ کمال تو یہی ہے، اپنے تو سب تعریف کرتے ہیں، دوست تو سارے تعریف کرتے ہیں، کمال یہ ہے کہ دشمن تعریف کرے، یہ کمال کی بات ہے، کہ جو مارنا چاہتے تھے وہ صادق کہتے تھے، جو ختم کرنا چاہتے تھے وہ امین کہتے تھے، سرکار کی امانت اور دیانت کی گواہی دیتے تھے۔ تو حضور نے اپنا یہ اسوہ حسنہ امت کے لیے چھوڑ دیا، دیکھو کافر میرے اسوہ حسنہ کو دیکھ کر، میری اس شان کو دیکھ کر تعریف کر رہے ہیں، تم پر کتنا لازم ہے کہ تم میری اتباع کرو۔ تو اگر ہم واقعی ان کی اتباع کرنے والے ہیں تو امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں۔ فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ تمہیں سرکار کی اتباع نصیب ہو جائے، ان کا ساتھ نصیب ہو جائے، تو وہی کرو جو وہ چاہتے ہیں۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا، محبت کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی سے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت، میں دل و جان سے آپ پر فدا ہوں، لیکن آپ کا کہنا نہیں مانوں، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سی محبت۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جس سے محبت کی جائے اس کا حکم مانا جائے، جس سے محبت کی جائے اس کی اتباع کی جائے، جس سے محبت کی جائے اس کی اداؤں کو اپنایا جائے، تب اصل وہ محب ہوگا۔ محبت ان سے اور ادائیں دوسروں کی، یہ کیسی محبت ہے، محبت اسلام سے اور ادائیں اغیار کی، پالیسیاں اغیار کی، ساری چیزیں اغیار کی، یہ کیسی محبت۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا حکم مانا جائے، اتباع کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس کی اداؤں کو اپنایا جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابی کا ایمان کتنا قوی تھا اور یقین کے اعلی ترین مقام پر فائز تھے۔ تو اب سمجھ لیا یقین کسے کہتے ہیں، سب نے نہیں سمجھا کیا، سمجھ لیا، چلو شکر ہے سمجھ گیا۔ ایک اور بزرگ یقین کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت سہیل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ، یہ بھی رسالہ قشیریہ کی عبارت ہے اور ان کا یہ قول امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جو دل غیر اللہ سے سکون حاصل کرے وہ کبھی یقین کی بو بھی نہیں سونگ سکتا۔ جو غیر اللہ سے سکون حاصل کرے وہ یقین کی بو بھی نہیں سونگ سکتا. کیا مطلب؟ اگر تمہیں سکون ملے تو اللہ ہی کے ذکر میں ملے، اگر تمہیں سکون ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ملے، تب تم یقین کی منزل کو پہنچ سکتے ہو. اور اگر غیر کے ساتھ سکون تو پھر یقین کے منزل کو نہیں، پھر وہی ہوگا کہ ڈھل مل یقین ہو جائے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے تو پہلی چیز صحابہ کی اتباع، کہ صحابہ نے ایمان اور اس کے ساتھ یقین. تو اب ہمیں ساری چیزوں پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر ایمان ہے، اس کے سننے پر ایمان ہے کہ ہماری ساری باتیں سن رہا ہے، اس کے دیکھنے پر ایمان ہے کہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، لیکن یقین نہیں. اگر یقین ہو جائے تو کبھی کوئی غلط کام نہ کر سکے. اسی لیے بزرگان دین اور یہ کاملین یقین کی جب اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہما وقت اللہ تبارک و تعالی کی اتباع اور اس کی فرما برداری میں لگے رہتے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا، ہمارے احوال سے باخبر ہے، ہمارے اعمال سے باخبر ہے، ہمارے افعال سے باخبر ہے. تو اگر یہ انسان کی کیفیت ہو جائے، اس کے دل پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں جائے، ہمیشہ صراط مستقیم پر. چاہے شیطان کتنی ہی فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس پر حملہ کرے، وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے. اس لیے کہ ایمان اور یقین. اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یقین کی منزل کیا ہوتی ہے. یہ واقعہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے اس وجہ سے میں یہ سنا رہا ہوں. ہم کسی بزرگ کی کوئی بات سنتے ہیں، ان کی صحبت میں جاتے ہیں، ان سے کوئی بات سنتے ہیں، تو کیا بات ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اچھا، بزرگان دین میں مختلف درجات، مختلف مراتب کے بزرگ ہیں. کوئی سالک ہے، کوئی مجذوب ہے، کوئی مجذوب سالک ہے، کوئی سالک مجذوب ہے، یہ قسمیں ہیں نا. سالک غوث اعظم سالکین میں سے، غریب نواز سالکین میں سے، یہ سب سالک ہیں. مخدوم سمنانی، یہ سب سالک، رائے سلوک طے کرنے والے اور کرانے والے، سلوک کے اعلیٰ ترین مقام پر. اور ایک ہے مجذوب، جو جذب کی کیفیت میں، جذب کی کیفیت میں، بو علی شاہ قلندر مجذوب، حضرت بہلول دانا مجذوب، اسی طرح دیگر بزرگان دین مجذوب، جذب کی کیفیت. تو ایک ہے سالک، ایک ہے مجذوب. ایک ہے مجذوب سالک، کیا مطلب؟ ہے تو وہ سالک لیکن کبھی کبھی اس پہ جذب کی کیفیت طاری. اور ایک ہے سالک مجذوب، کہ ہے وہ مجذوب لیکن کبھی کبھی اس کیفیت سے باہر آ جائے. اور جو صرف مجذوب ہے وہ ہما وقت اسی کیفیت میں، اس کو نہ کھانے کی ہوش ہے، نہ پینے کی ہوش ہے، نہ کپڑے کی، کسی چیز کی ہوش نہیں، ہمیشہ بس وہ جذب کی کیفیت میں، دنیا و مافیا سے بے خبر، کسی چیز کی خبر نہیں، بس وہ اللہ کے دیدار میں مشغول ہما وقت. تو اب حضرت بہلول دانا بھی مجذوب تھے لیکن سالک مجذوب تھے، کبھی کبھی وہ کیفیت ان کی دور ہوتی تھی. اور اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جب اپنے آپ کو اللہ تعالی کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے قلب اور ان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں. چند لفظوں میں وہ بات وہ کہہ دیں جو ہم دو گھنٹے کی تقریر میں نہ کہیں، چند لفظوں میں، اور وہ چند لفظ انسان کے دل پر اثر کرتے ہیں، ایسا اثر کریں کہ اسی وقت گناہوں سے تائب ہو. مثلا ایک واقعہ تھا حضرت بہلول دانا کا، ایک مرتبہ قبرستان میں جا کے بیٹھ گئے، لوگ ڈھونڈتے رہے کہاں گئے کہاں گئے بہلول دانا، کسی نے کہا ادھر گئے تھے، کسی نے کہا ادھر گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے بتا دیا ہاں وہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. پہنچ گئے، سلام و کلام ہوا، دعا ہوئی، دیکھا بیٹھے، پڑھ حضرت آپ یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے، یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا، ہم تو آپ کو کب سے تلاش کر رہے ہیں، اس بستی کو چھوڑ کر آپ اس ویرانے میں کیوں آ گئے؟ فرمایا بستی، بستی تو یہ ہے جو بس رہی ہے، بستی تو یہ ہے جو بس رہی ہے، وہ ویرانہ ہے جو چھوڑ کر میں آیا ہوں۔ میں نے وہاں سے سب کو یہاں آتے ہوئے دیکھا، یہاں سے کسی کو وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیسی بات کہی، قبرستان میں بیٹھے نا، میں نے تمہاری آبادی سے یہیں سب کو آتے ہوئے دیکھا، تو یہ بس رہی ہے، بستی تو یہ ہے، وہ تو ویران ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور، آپ چلیں، ہم تو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کہ دیکھو، میں اس لیے یہاں آ کے بیٹھا ہوں کہ ان میں دو چیزیں ہیں، ان میں، یعنی ان قبر والوں کی طرف، مردوں کی طرف اشارہ کیا، اہل قبور کی طرف، دو چیزیں ہیں۔ جب میں یہاں ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو میری بیجا تعریف نہیں کرتے، اور جب میں اٹھ کے جاتا ہوں تو پیٹ پیچھے میری غیبت نہیں کرتے۔ جبکہ تمہاری بستی میں یہ سب کچھ ہو رہا، جب سامنے ہے تو ہاں یہ بس آپ ہی سب کچھ ہیں، اور جب اٹھ کے چلے جا رہے، اس سے بڑا بدماش کوئی ہے؟ یہ تو اس وجہ سے میں یہاں کر بیٹھا ہوں، یہ سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، یہ نہ پیٹ پیچھے برائی کرتے نہ سامنے بھیجا تعریف۔ یہ ہے بزرگوں کی شان۔ تو یہ واقعہ تو میں نے ایک ضمناً ذکر کر دیا، اصل واقعہ کیا تھا، حضرت بہلول دانم مجذوب تھے، اور کبھی کبھی وہ جذب کی کیفیت دور ہوتی تھی، تو جس کو کہتے ہیں نا اپنے ہوش میں آ جانا، اس وقت لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا تھا پاگل ہے، کوئی کہتا تھا مجنو ہے، لیکن خدا کی قسم وہ ایسا دیوانہ تھا جو بڑے بڑے عقل والوں پر بھاری تھا، بڑے بڑے عقل والوں سے زیادہ ہوش مند تھا، اور بڑے بڑے باخبر رہنے والوں سے زیادہ باخبر تھا، اور ایسا باخبر تھا کہ ظاہر اور باطن دونوں کے احوال سے باخبر تھا، کہ انسان اگر سامنے آ جائے تو اس کے ظاہر کو بھی دیکھ لے اور اس کے دل میں چھپی ہوئی بات کو بھی دیکھ سمجھ لے، ایسا باخبر وہ انسان، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ۔ تو ہارون رشید کا زمانہ تھا، اس کی بیوی ملکہ زبیدہ دونوں سواری پر بیٹھے، شاہی سواری چلی جا رہی، شام کے ٹائم میں گھومنے کے لیے نکلے بغداد میں، دریائے فرات کے کنارے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھے اور مٹی کے مکان بنا رہے ہیں، مٹی کے مکان، جیسے بچے کھیلتے ہیں نا، مٹی کے مکان بنایا توڑ دیا، پھر بنایا توڑ دیا، ایسے کھیلتے ہیں، وہ بھی اپنی مجذوب ایک جذب کی کیفیت میں مکان بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ سواری گزری، زبیدہ نے کہا روکو سواری، روکو ذرا۔ ہارون نے کہا کیا ہے، کہا ذرا ان سے بات کرنا، ارے یہ تو دیوانہ مجذوب ہے۔ نہیں نہیں ٹھہر جاؤ، ابھی روکو سواری۔ سواری روکی تو زبیدہ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا جنت کے مکان؟ ہاں جنت کے مکان۔ بیچو گے؟ ہاں بیچیں۔ کتنے کا ہے؟ کہا 10 درہم کا۔ زبیدہ نے فوراً 10 درہم نکال کے بہلول دانا کو دے دیا، انہوں نے وہ مکان توڑ دیا، کہا جاؤ مل گیا تمہیں، جنت میں تمہیں مکان مل گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک، سواری آگے بڑھ گئی۔ ہارون نے کہا زبیدہ سے، ارے یہ کیا تو نے بے وقوفی کی، خام خائی 10 درہم دے دیے اس کو، یہ تو ایک دیوانہ ہے، مجذوب ہے، وہ پیسے بھی ضائع ہو گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی تھا کہ وہ پیسے انہوں نے دریا میں ڈال دیا، مکان توڑ دیا، کہا جا مکان مل گیا تجھے۔ اب کیا ہوا، سواری آگے بڑھی، ہارون نے کہا یہ تو تو نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ میں نے دیے نا پیسے، تجھ سے تو نہیں لیے، بس ٹھیک ہے، میں نے اگر میرے پیسے ضائع ہوئے تو ہو گئے۔ رات ہوئی اور ہارون رشید جب سویا تو اب خواب میں دیکھا کہ جنت ہے اور اس میں لوگ داخل ہو رہے، اور جنت میں ایک مکان ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے زبیدہ بیگم کا مکان۔ وہ حیران ہوا کہ یہ زبیدہ، یہ تو میری بیوی ہے، اس کا مکان جنت میں؟ اچھا۔ جب اس نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو روک دیا گیا، اندر نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ تو زبیدہ کا مکان، بھائی وہ تو میری بیوی ہے، میں شوہر ہوں، تو جو چیز بیوی کی ہے وہ شوہر کی ہے، جو شوہر کی وہ بیوی کی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کہا نہیں، یہ سب دنیا میں ہوتا تھا، یہ آخرت ہے، یہاں ایسا نہیں ہوگا، یہاں اعمال کے بل بوتے پہ جو ملے گا وہ اسی کا ہوگا جس کا ہے، یہ تو زبیدہ کا ہے، تو داخل نہیں ہو سکتا۔ اب آنکھ کھل گئی اور فوراً دن میں وہ گزرا ہوا واقعہ سارا یاد آ گیا۔ اچھا، یہ بہلول دارا نے جو مکان بیچا تھا یہی زبیدہ کو ملا، अरे मैं भी ले लेता, मैंने खामखाई ऐसा किया। अब दूसरे दिन फिर सवारी तैयार कराई, कहा चलो जरा घूमने चले, जुबैदा को भी बिठा लिया साथ। अब इन दोनों की सवारी चली चली दरिया के किनारे पहुंचे, बहलूल दाना फिर बैठे वही मकान बना रहे। अब जुबैदा खामोश है, हारून सवाल करता है, बहलूल क्या बना रहे हो? उन्होंने पलट के देखा भी नहीं कौन है, कमारे बेनियाजी से कहा जन्नत के मकान बना रहा। कहा बेचोगे? हाँ बेचेंगे। कितने का? 10,000 दिरहम। पहले दिन क्या कहा था? 10 दिरहम, और दूसरे दिन 10,000 दिरहम। अब हारून हैरान हुआ, हारून रशीद ने कहा बहलूल इतनी महंगाई, एक दिन में इतनी महंगाई? कल तो तुमने 10 दिरहम का बेचा और आज 10,000 दिरहम का? अब सुनो मजजूब का जवाब। हजरत बहलूल दारा ने फरमाया कि कल वाले खरीदार बिन देखे ले गए थे और आज वाले देख कर आ रहे। कल वाले बिन देखे ले गए थे और आज वाले देख कर आ रहे हैं, ये तो बिन देखे का सौदा, इस वजह से इतनी महंगाई हो गई 10,000 दिरहम। वो यकीन की मंजिल पर थी, उसने देखा कि जब ये वली के मुंह से निकला है जन्नत का है तो यकीनन जन्नत का ही होगा, और ये सोचने लगा पता नहीं ये तो दीवाना मजजूब है, ये तो मकान भी तोड़ दिया, पैसे भी उधर फेंक दिए, ये पैसे भी जाया हो गए, ये यकीन की मंजिल में नहीं था। तो जो यकीन की मंजिल में था उसको दे भी दिया और ख्वाब में दिखा भी दिया, ये है यकीन की मंजिल। तो अगर इंसान यकीन की मंजिल पर फाइज हो जाए तो फिर उसके लिए कोई परेशानी नहीं। कितने लोग, यानी ये वाकया तो खैर पुराना है, इसी दौर का वाकया, अब हुजूर क़िबला की हयात मुबारका का। अब आप देखते हैं ना, लोग आते हैं तावीज लेने के लिए, कोई तावीज लेके जाता है ये काम हो जाए, कोई किसी के लिए। कितने लोग ऐसे आते हैं कि जिन्होंने कभी कोई तावीज लिया ही नहीं, कह रहे हमने उनसे कह दिया हमारा काम हो गया। यकीन की मंजिल। और इससे बढ़कर एक साहब ऐसे भी थे, हो सकता है और भी बहुत से हों, एक साहब ऐसे भी मेरी नजर में कि जो कहते हैं कि हजरत आप देखते ना, वो जब बीमार थे तो सहन में बैठते थे, व्हीलचेयर पे मरीज आके बैठते थे, और आम तौर पे मरीजों को उन्होंने देखना बंद कर दिया। क्यों? कि जिनके सामने चेहरा और कल्ब दोनों जाहिर हो जाए वो क्या देखे, कि जबान से तो कुछ कह रहा है और दिल में कुछ लिए बैठे, सारा झूठ कह रहा है और आकर फिर कह रहा है कि मुझ पे जुल्म हो गया, मुझ पे ये हो गया, सबसे बड़ा जालिम तो तू है खुद, तू क्या कर जुल्म करके आया है और यहाँ आके अपनी मजलूमियत जाहिर कर रहा। इसलिए उन्होंने सबको उधर कर दिया, जाओ सब उधर, जो अपने चंद लोग आए उनको देख। तो एक साहब ऐसे भी थे जो कहते हैं हम हजरत का चेहरा देख के चले जाते, हमारा काम हो जाता। यकीन की मंजिल, यकीन की मंजिल है ना ये। लेकिन यहां तो कैफियत ये है कि यहां पर पीर पे भरोसा नहीं है, ताबीज पे भरोसा। वो जो फूल वाला मिल जाएगा ना वो उससे असर होगा, अगर उसको स्याहे वाला नहीं, नहीं वो पीला वाला जो आपने दिया था उसमें असर है, हमें बता रहे हैं उसमें असर। अच्छा ठीक है, वो जो एक दफा फलीदा दिया था ना उससे एकदम काम हुआ, ये कैफियत। तो ये क्या है? भरोसा उस पर, सबब पर, सबब पर। और हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, असबाब पर भरोसा करने के बजाय मुसब्बिबुल असबाब पर भरोसा करो, जो सबब पैदा करने वाला है उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा नहीं है। ये मिल जाए तो इससे हो जाए, वो मिल जाए तो उससे हो जाए, वो मिल जाए तो इससे हो जाए। ये नहीं सोचते कि अगर हमने कुछ भी नहीं दिया तो दुआ ऐसी कर देंगे कि काम हो जाए, ये तो सारी चीजें जाहिरी है ना। लेकिन मसला ये, किसी से कहते दुआ कर देंगे उसको यकीन ही नहीं आता, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हाँ अगर एक चीज मिल जाए कि हाँ ये ताबीज दे दिए, ये मैं गले में पहनूंगा फिर मेरा काम हो जाए। कोई कहते हमारी तरफ तो तवज्जो नहीं, कितने दिन आए बैठ के चले गए, पूछा ही नहीं, खैरियत ही नहीं पूछी। चलो ठीक है, आपकी खैरियत पूछेंगे इंशाल्लाह, जब खैरियत पूछेंगे ना तो फिर पता चलेगा। तो ये सारी चीजें इसलिए मैं बयान कर रहा हूं कि आप हजरात अहले तरीकत हैं, अहले मोहब्बत हैं, तो इन तमाम चीजों को जहन में रखिए, अल्लाह की जात पर भरोसा कीजिए حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، فرما برداری، ان کی محبت، اس چیز کو اپنائیے اور اس کے بعد اپنے پیر پر، اپنے شیخ پر نظر رکھیے، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی، یہ چیز. لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الگ ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان آج طلب کرتا ہے لیکن اس کے لیے ایک سال کے بعد بہتر ہے، ایسا بھی ہے نا. ہم چاہ رہے نہیں آج یہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ ہے کہ وہ ایک سال کے بعد اس کے لیے بہتر ہے، تو پھر کیا چیز بہتر ہوگی، ہماری چاہی ہوئی یا اللہ تعالیٰ کی چاہی ہوئی؟ وہی بہتر ہے نا. تو اس لیے اگر وہ چیز اس وقت آپ کو میسر نہ آئے تو صبر سے کام لیجئے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیجئے، مگر دعا کرتے رہیے، اس لیے کہ دعا کا اجر ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا مت چھوڑیے. بندہ جب تک مانگتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خوش ہوتی، مجھ سے مانگ رہا، مجھ سے طلب کر رہا، اور اگر یقین کے ساتھ مانگے تو یقیناً وہ عطا بھی فرما دے. تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ جو بھی کام ہو یقین کے ساتھ، یقین کے ساتھ. اکثر لوگ، بہت سے لوگ ایسے یہاں پر آتے ہیں کہ جو بغیر یقین کے، لیکن بہرحال یہاں پر کیفیت یہ ہے کہ اشرفی دربار ہے مخدوم صاحب کا اور انہیں کی سرکار ہے، لوگوں کا گناہوں پر اصرار ہے لیکن وہ کرم کرنے کے لیے تیار ہے. تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنے مریدین، معتقدین، متوسلین حاضری دے رہے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کے حالات، ہر ایک کے پریشانیاں، مسائل مختلف ہیں، لیکن اگر یقین کامل کے ساتھ ہے تو پھر وہ سمجھ لے کہ یہ سب چیزیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بعض چیزیں آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، کچھ پریشانیاں آزمائشی بھی ہوتی ہیں اور انسان ان سے گھبرا کر واویلا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا. جب ہم انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، یعنی جھکتا ہے، اور جب ہم وہ پریشانی اس سے دور کر دیتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّا، جب ہم دور کر دیتے ہیں كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں، پریشانی پڑی تھی سب کچھ اور جب دور ہو گئی تو پھر رہے اپنے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں، اکڑ کے چل رہے ہیں، نمازوں کی قضا ہو رہی ہے، وظائف کی بے ترتیبی ہو رہی ہے، ساری چیزیں چھوڑ دی اور جب مصیبت پڑی تو پھر سب کچھ کرنا شروع. اس لیے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور خود بھی عمل کریں، اپنے اہل و عیال سے بھی عمل کرائیں اور کوشش کریں کہ یقین کی منزل پر فائز ہو جائیں، یقین کی منزل پر. اور جو یقین کی منزل پر فائز نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے، کسی نے بتایا کہ وہ صاحب ہے، اچھا ہاں وہاں چلے جاؤ، کسی نے بتایا کہ وہ ہیں وہاں چلے جاؤ. جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا کہ ان کا وہ ڈاکٹر زیادہ اچھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، ان کا وہ ڈاکٹر زیادہ اچھا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، وہ فلاں کا اسپیشلسٹ ہے، وہ وہاں چلے گئے. جو زیادہ پیسے لے گا وہ زیادہ وہ ہے ڈاکٹر. تو یہاں بھی یہ چکر ہے، فری کا معاملہ نہیں کہ نہیں وہ زیادہ اچھا ہے وہ وہاں چلے جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ گھوم پھر کے پھر ادھر، دنیا گول ہے، جہاں گھومو گے پہنچو گے یہیں. تو جب پہنچنا یہی ہے تو پھر جانے کا فائدہ ہی کیا، پھر ایک ہی در پکڑ کے بیٹھ جاؤ. یک در گیر محکم گیر، تو جب سب کچھ مل رہا ہے تو پھر جانے کی ضرورت کیا. اب جانے میں کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ نے پڑھا وہ سب اس نے صاف کر دیا، جتنا پڑھا وہ صاف ہو گیا، پھر دوبارہ سے شروع کر. جس طرح چور ہوتے ہیں نا، مال کے چور چوری کرتے ہیں نا، مال چور کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں عقائد کے چور، کچھ ہوتے ہیں ایمان کے چور، کچھ ہوتے ہیں روحانیت کے چور، روحانیت بھی چوری کر لیتے ہیں. ارے اتنا انہوں نے بتا دیا، یہ سب چھوڑ دو، جو میں بتا رہا ہوں وہ پڑھو. وہ جس کے اثرات مرتب ہونے تھے اب آپ کو کچھ ملنا تھا وہ سب گیا، اب اس نے نیا شروع کرا دیا، سب صاف ہو گیا، پھر دوبارہ سے لکھو، پھر دوبارہ سے محنت کرو. تو اس لیے شیطان اس معاملے میں رکاوٹ ڈالتا ہے, اور جب انسان کسی منزل پر پہنچنے والا ہوتا ہے اس کی وہیں سے ٹانگ پکڑ کر کھینچ لیتا. اور یاد رکھیں اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہے لیکن اترنا بہت آسان ہے. اوپر جانا, آپ اوپر جائیں تو چھلانگ مار کے نہیں جا سکتے, سیڑھیوں کے ذریعے جاؤ, لفٹ کے ذریعے جاؤ, کسی طرح بھی جاؤ, ایک ایک اسٹیپ پر پیر رکھ رکھ کے چڑھ چڑھ کے چڑھ چڑھ کے پھر کہیں جا کے پہلی منزل پر پہنچے. اور اگر پہلی منزل سے نیچے آنا ہو تب جینے کی ضرورت ہے, اوپر سے دھکا دے دو نیچے آ کر, ایک سیکنڈ نہیں لگے گا نیچے آنے میں. اسی طرح روحانیت میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا نیچے آنے میں, روحانیت کے چور یہ سب ضائع کر دے, اوپر چڑھنے میں محنت کی ضرورت ہے. تو جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چوروں سے بچائیں, ان روحانیت کے جو چور ہیں ان سے بچائیں, اپنے عقیدے پر مستحکم رہیں, ایک در پکڑے اور وہیں پر قائم رہیں, انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب. تمہارے پیر و مرشد بھی تمہاری نگرانی کریں گے, قطب ربانی بھی نگرانی کریں گے, مخدوم سمنانی بھی نگرانی کریں گے. آئیے دعا کریں, اللہ رب العالمین جو کچھ بیان کیا مولا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا اللہ اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اسے معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو یقین کی دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ یقین کا علم ہمارے دلوں میں ودیت فرما. یا اللہ ہماری نسبت کو مزید مستحکم فرما. یا اللہ تمام بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرما. اے الہ العالمین ہم سے جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہوئیں مولا اسے معاف فرما, اور اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے صرف اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.